بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين صدق الله العلي العظيم۔
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار، میرا فرزند میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ اہل کو بچانے کا برحق ہے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارشاد ہوا کہ نوح، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، یہ عمل غیر صالح ہے، لہذا مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تمہارا شمار جاہلوں میں نہ ہو جائے۔ نوح نے کہا کہ خدایا، میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ اس چیز کا سوال کروں جس کا علم نہ ہو، اور اگر تو مجھے معاف نہ کرے گا اور مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں خسارے والوں میں ہو جاؤں گا۔
سامعین ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے قرآنی آیات کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سامعین، ہماری یہ پہلی مجلس کی نشریات میڈیم ویب میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہے۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، آج جمعرات ہے، 13 مرداد 1401 ہجری شمسی مطابق 6 محرم الحرام 1444 ہجری قمری اور 4 اگست 2022 عیسوی۔ ہماری صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں، خبروں کے بعد حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ نعت کے بعد پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا، جس میں ماہ محرم الحرام کے حوالے سے گفتگو شامل رہے گی۔ پھر آپ سامعین تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے، اور آج کے دن کی دعا پر ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچیں گی۔ سامعین، یہ تو رہی ہماری صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب۔ کچھ ہی لمحات بعد عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ فلسطین کی جہاد اسلامی تنظیم کے سربراہ زیاد نخالہ نے، جو ایک وفد کے ہمراہ تہران کے دورے پر ہیں، ایران کے اسپیکر اور وزیر خارجہ سے ملاقات کی ہے۔ حکومت پاکستان نے ممنوع فنڈنگ کیس میں ملوث سابق وزیر اعظم اور پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان اور ان کے دیگر ساتھیوں کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ امریکی وزارت خارجہ نے ایمن الزواہری کی ہلاکت پر القاعدہ یا دیگر دہشت گرد عناصر کی جوابی کارروائی کی جانب سے خبردار کیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ فلسطین کی جہاد اسلامی تنظیم کے سربراہ زیاد النخالہ نے، جو ایک وفد کے ہمراہ تہران کے دورے پر ہیں، ایران کے اسپیکر اور وزیر خارجہ سے ملاقات کی۔ اسلامی جمہوری ایران کی پارلیمنٹ مجلس شورا اسلامی کے اسپیکر قالیباف نے اس موقع پر زیاد نخالہ سے فلسطین کی موجودہ صورتحال پر گفتگو کی، اور اسلامی جمہوری ایران کی جانب سے ملت فلسطین کی مکمل حمایت پر زور دیا۔ وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے بھی منگل کی شام فلسطین کی جہاد اسلامی تنظیم کے سربراہ زیاد النخالہ سے ملاقات کی تھی۔ اس ملاقات میں انہوں نے اسلامی جمہوری ایران کی جانب سے آزادی بیت المقدس اور فلسطین کے مظلوم عوام کی حمایت اور صہیونی حکومت کے اپارتھائیڈ نظام کے سامنے مزاحمت کا اعادہ کیا۔ امیر عبداللہیان نے اس موقع پر زور دے کر کہا کہ اگر مسلمان ممالک کا اتحاد مضبوط ہو جائے تو دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنانا آسان ہو جائے گا۔ اس موقع پر زیاد النخالہ نے بھی استقامتی تنظیم کی حمایت میں ایرانی عوام اور قیادت کی حمایت کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوری ایران نے اپنی متحرک علاقائی اور عالمی اسٹریٹجی میں بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں، جو ایران کے اسلامی نظام کے استحکام کی علامت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پوری امت اسلامیہ ایران کی کامیابی کو اپنی کامیابی قرار دیتی ہے۔ انہوں نے صہیونیوں کی جانب سے تمام معاہدوں کی خلاف ورزی کا بھی ذکر کیا۔ جہاد اسلامی کے سربراہ نے کہا کہ اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے ملت فلسطین کے سامنے واحد راستہ استقامت کا بچا ہے، جس کی مدد سے دشمنوں کو نکال باہر کیا جائے گا۔ ایران کی عدلیہ کے سربراہ غلام حسین محسنی ارجعی نے اسلامی ہیومن رائٹس اینڈ ہیومن ریپوٹیشن پرائز کی تقسیم کی ساتویں تقریب میں کہا کہ انسانی حقوق کے جھوٹے دعوے کرنے والے مغربی ممالک کو انسان کی صحیح تعریف تک نہیں معلوم ہے۔ محسن ارجعی نے مغربی حکومتوں کی گزشتہ چند صدیوں کی تاریخ پر ایک سرسری نظر ڈالتے ہوئے کہا کہ انہوں نے دنیا بھر میں مختلف بہانوں سے خوفناک جرائم کیے۔ ان کے جرائم الجزائر، افریقی ممالک، ہندوستان اور فلسطین اور عراق اور یمن میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ مغربی ممالک نے اپنے منصوبوں اور ایجنڈوں سے دنیا کے ممالک کو بہت نقصان پہنچایا ہے، بعض ممالک کے انفراسٹرکچر کو تباہ کیا ہے۔ ہولناک جرائم کی ایک طویل تاریخ رکھنے والے فرانس اور برطانیہ انسانی حقوق کے بارے میں اتنے بڑے دعوے اور منافقت کرتے ہیں کہ حیران کن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ اس تناظر میں سب سے خوفناک مثال ہے۔ یہ انسانی حقوق کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرتا ہے اور اس کے ذریعے دوسرے ممالک پر دباؤ ڈالتا ہے۔ یہ خبریں آپ اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ حکومت پاکستان نے ممنوع فنڈنگ کیس میں ملوث سابق وزیر اعظم اور پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان اور ان کے دیگر ساتھیوں کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر اعظم ہاؤس میں پی ٹی ایم اور اتحادی جماعتوں کا سربراہی اجلاس ہوا، جس کی صدارت وزیر اعظم شہباز شریف نے کی۔ اجلاس میں طے پایا کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کی دیگر قیادت کے نام ای سی ایل میں ڈالنے کی منظوری وفاقی کابینہ دے گی۔ یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ ریڈ زون میں تحریک انصاف سمیت کسی بھی جماعت کو احتجاج نہیں کرنے دیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق آئندہ چند روز دن میں پی ٹی آئی کے مرکزی اور صوبائی عہدیداروں کے خلاف آپریشن کلین اپ شروع کرنے کا امکان ہے۔ پورے پاکستان میں مختلف ٹیمیں بیک وقت کارروائی کریں گی۔ عمران خان کے خلاف الیکشن کمیشن کی 12 نکاتی چارج شیٹ کے تحت وفاقی تحقیقاتی ادارہ ایف آئی اے اور دیگر متعلقہ ادارے کئی الزامات کے تحت کارروائی کر سکتے ہیں، تاہم قانونی ماہرین کی رائے میں عملی اقدام اٹھایا جائے گا۔ اجلاس میں عمران خان کی نااہلی کے لیے قانونی کارروائی کرنے کا اصولی فیصلہ کیا گیا ہے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں تحریک طالبان اور پاکستانی وفد کے مابین مذاکرات ایک بار پھر ناکام ہو گئے ہیں۔ افغان نیوز ایجنسی آوا پریس کے مطابق افغانستان کے صوبے معاف کیجیے گا افغان نیوز ایجنسی آوا پریس کے مطابق پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے اعلی رہنما محمد علی سیف نے کہا کہ کابل میں تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات ہوئے، تاہم مذاکرات کے اس دور میں بھی طالبان کی جانب سے قبائلی علاقوں کو صوبہ خیبر پختونخوا میں ضم کرنے کے فیصلے کو واپس لینے پر ڈیڈ لاک برقرار رہا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی طالبان کی پاکستان واپسی کا موضوع بھی دوسرے سیاسی، سماجی اور اقتصادی مسائل کی طرح موضوع بحث رہا۔ واضح رہے کہ کابل میں تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ پہلے پاکستانی علماء کے وفد نے مذاکرات کیے تھے جو ناکام رہے، جس کے بعد پاکستان کے قبائلی عمائدین پر مشتمل وفد نے تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات کیے، وہ بھی بے نتیجہ رہے۔ افغان طالبان کے مطالبے پر ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات گزشتہ سال اکتوبر میں شروع ہوئے تھے، لیکن کچھ ہی عرصے بعد یہ سلسلہ منقطع ہو گیا تھا۔ کل عدم تحریک طالبان پاکستان ملک میں بڑے دہشت گردانہ واقعات میں ملوث رہی ہے، جن میں 2014 میں پشاور کے آرمی پبلک اسکول میں بچوں کے قتل عام کا دلخراش واقعہ بھی شامل ہے، جہاں 147 افراد کو نہایت شفافیت کے ساتھ موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ امریکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر نانسی پیلوسی تائیوان کے متنازع دورے کے بعد جنوبی کوریا پہنچ گئی ہیں۔ شمالی کوریا نے نانسی پیلوسی کے تائیوان کے دورے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ عمل چین کے اندرونی معاملات میں مداخلت کے مترادف ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر نانسی پیلوسی چین کے احتجاج کے باوجود منگل کو تائیوان کے دارالحکومت پہنچی. بدھ کو انہوں نے تائیوان کی پارلیمنٹ سے خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ ہم تائیوان کی جمہوریت کی حمایت کریں گے. انہوں نے تائیوان کی پارلیمنٹ کے ڈپٹی اسپیکر سائی چی یان سے بھی ملاقات کی. پیلوسی نے کہا کہ امریکہ سلامتی اور سیکیورٹی کے معاملے پر تائیوان کی حمایت کرے گا. نینسی پیلوسی نے کہا کہ 43 سال پہلے امریکہ تائیوان کے ساتھ کھڑا ہونے کے اپنے وعدے پر قائم رہا. 25 برسوں میں کسی امریکی اسپیکر کا تائیوان کا یہ پہلا دورہ ہے. دوسری جانب چین ماضی میں نینسی کے دورے تائیوان کی مخالفت کرتا رہا ہے. چین نے اس کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ آگ سے کھیلنے جیسا خطرناک کام ہے. چین کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ہم اپنی سالمیت اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کریں گے. امریکی وزارت خارجہ نے ایمن الزواہری کی ہلاکت پر القاعدہ یا دیگر دہشت گرد عناصر کی جوابی کارروائی کی جانب سے خبردار کیا ہے. امریکی وزارت خارجہ کے جاری کردہ بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ القاعدہ کے حامی یا دیگر دہشت گرد گروہ الزواہری کی موت کے بدلے میں امریکی شہریوں، کارکنوں یا بنیادی تنصیبات کو نشانہ بنا سکتے ہیں. اس بیان میں خبردار کیا گیا ہے کہ 31 جولائی کو ہونے والی کارروائی کے بعد امریکہ مخالف پرتشدد اقدامات کا امکان بڑھ گیا ہے. وائٹ ہاؤس کا ہمیشہ یہ دعویٰ رہا ہے کہ اس نوعیت کے قاتلانہ حملوں سے دنیا ایک پرامن جگہ بن جائے گی. تاہم الزواہری کو مبینہ ڈرون حملے میں ہلاک کرنے کے بعد امریکی حکام کو اس ملک کے ذرائع ابلاغ کی جانب سے سخت تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. دوسری جانب واشنگٹن پوسٹ میں شائع شدہ ایک مضمون میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ القاعدہ کے سرغنہ کو قتل کرنا خارجہ پالیسی میں بائیڈن کی سب سے بڑی کامیابی ہے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ ایمن الزواہری کابل میں رہائش پذیر تھے. اسے بائیڈن کی خارجہ پالیسی کی سب سے بڑی ناکامی اور رسوائی بھی قرار دیا جا سکتا ہے. اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں. سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں حالات حاضر پر مشتمل پروگرام انداز جہاں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، پروگرام انداز جہاں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سبزواری. ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ گزشتہ دنوں امریکہ نے افغانستان کے صدر مقام کابل پر بمباری کر کے ایک بار دعویٰ کیا ہے کہ القاعدہ کے سرغنہ ایمن الزواہری کو قتل کیا ہے. ایمن الزواہری کی افغانستان میں موجودگی اور امریکہ کی جانب سے ایک کارروائی، اور پھر یہ کہ اس کارروائی کے حوالے سے قانونی اور بین الاقوامی جو قوانین ہیں وہ کیا کہتے ہیں، اور یہ کہ امریکہ نے جو دوحا معاہدے کے تحت افغانستان کے اندرونی معاملات مداخلت نہ کرنے کا وعدہ کیا تھا وہ کہاں گیا، یا یہ کہ طالبان کی جانب سے یہ کہنا کہ یہ دوحا معاہدے کی خلاف ورزی، اور امریکہ کا یہ دعویٰ کس حد تک حقائق پر مبنی ہے کہ طالبان دوحا معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور پھر یہ کہ خود ایمن الزواہری کی افغانستان میں موجودگی، اور اس موقع پر کہ جس وقت امریکہ میں ایک مشکل صورتحال کا سامنا ہے بائیڈن انتظامیہ کو، ایمن الزواہری کا قتل اور اس کا شور شرابہ اور پروپیگنڈا کیا مقاصد لیے ہوئے. آج کے پروگرام میں ان تمام معاملات پر ہم گفتگو کریں گے. پہلے ملاحظہ فرمائیے ایک مختصر سی رپورٹ، اس کے بعد پروگرام کا باضابطہ آغاز کریں گے.
امریکی صدر جو بائیڈن نے پیر یکم اگست افغانستان کے دارالحکومت کابل میں انجام پانے والے ایک ڈرون حملے میں القاعدہ کے سرغنہ ایمن الزواہری کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا تھا. امریکہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس حملے میں القاعدہ لیڈر ایمن الزواہری ہلاک ہوا ہے، جبکہ اس دعوے کی صداقت میں اب تک کوئی ثبوت پیش نہیں کیا گیا ہے. بالکل ویسے ہی جیسے القاعدہ لیڈر اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے بعد کوئی ثبوت پیش نہیں کیا گیا اور دعویٰ کر دیا گیا کہ اس کی لاش کو سمندر میں پھینک دیا گیا. افغانستان کی طالبان انتظامیہ نے پیر یکم اگست کو کابل پر اتوار کے امریکی حملے کی تصدیق کرتے ہوئے امریکہ کے اس اقدام کی شدید مذمت کی ہے اور اسے افغانستان کے قومی اقتدار اعلیٰ کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ اس سلسلے میں طالبان انتظامیہ کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ کابل کے شیرپور علاقے میں 31 جولائی بروز اتوار ایک رہائشی مکان پر ہونے والا امریکی حملہ دوحہ سمجھوتے اور بین الاقوامی قوانین و اصول کے منافی ہے۔ ایمن الزواہری کی موجودگی کا پتہ لگائے جانے اور ہلاکت کے طریقہ کار کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ یہ بات کہ افغانستان سے نکلنے کے بعد امریکہ نے القاعدہ کے سرغنہ کے خفیہ ٹھکانے کا پتہ کیسے لگایا انتہائی اہم ہے۔ دوسری جانب یہ کہا جا رہا ہے کہ صدر جو بائیڈن کی عوامی مقبولیت کا گراف امریکہ کی 70 سالہ تاریخ کی سب سے نچلی سطح پر آ گیا ہے اور ان کا نام افغانستان سے امریکہ کے ذلت آمیز انخلا کا استعارہ بن گیا ہے۔ اندری حالات، افغانستان سے امریکہ کے ذلت آمیز انخلا کے محض ایک سال بعد کابل میں القاعدہ کے سرغنہ کی ہلاکت امریکی عوام میں بائیڈن انتظامیہ کی ساکھ کو کسی حد تک بہتر بنانے کا کام کر سکتی ہے۔
جی ناظرین، افغانستان کی دارالحکومت کابل پہ ایک امریکی ڈرون حملے کے دوران القاعدہ کے سرغنہ ایمن الزواہری کی ہلاکت کا امریکی دعویٰ، اس کے بارے میں طالبان کا رد عمل، علاقائی سطح پر جو رد عمل سامنے آیا، مختصر سی رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی۔ آج کے پروگرام میں ہم اس کا تفصیل سے جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ دامن وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہیں سینئر تجزیہ نگار جناب نوید حضرت صاحب۔ السلام علیکم، پروگرام میں خوش آمدید۔
الرحمن الرحیم، میں بھی آپ کی خدمت میں ہوں، تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔
نوید صاحب، بڑے شد و مت کے ساتھ امریکی ذرائع ابلاغ خاص طور سے اور مغربی پروپیگنڈا مشینری جو ہے وہ اس کو بہت ہائی لائٹ کر کے پیش کر رہی ہے کہ افغانستان میں القاعدہ کے موجودہ سربراہ کو جو ہے وہ ہلاک کیا گیا ہے۔ طالبان کا اس پر رد عمل آیا، انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے دوحہ معاہدے کی خلاف ورزی۔ اس سے پہلے امریکی عہدیداروں کا یہ بیان آیا کہ طالبان نے ایمن الزواہری کو پناہ دے کر دوحہ معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ آپ کی نظر میں یہ صورتحال کیا ہے؟ امریکہ کا دعویٰ اور طالبان کا دعویٰ، دونوں کے درمیان اگر ہم ان کو اگر ایک انالیسس کرنا چاہیں مختصر، ان تو آپ کیا؟
جی ہاں، چونکہ ایک بڑی خبر بن کر جو ہے وہ اس کو پیش کیا گیا اور امریکی صدر نے خود آ کر ایک ویڈیو پیغام میں اس کا اعلان کیا۔ اتوار کی صبح 6:15 یہ واقعہ رونما ہوا اور پیر کو، یعنی کہ امریکہ کے وقت کے مطابق جو ہے وہ جو بائیڈن نے اس کا جو ہے وہ اعلان کیا۔ یہ خبر کس کو فائدہ دے سکتی ہے؟ چونکہ اگر ہم تھوڑا سا پہلے نگاہ ڈالیں تو اسامہ بن لادن کی ہلاکت ہوئی اور ان کی لاش کو سمندر برد کر دیا گیا، ابو بکر البغدادی کی ہلاکت ہوئی اور اس کی لاش کو بھی جو ہے وہ گم و گور کر دیا گیا، اسی طریقے سے یہ جو واقعہ رونما ہوا ہے کابل کے اندر گزشتہ روز، اس نے بھی کچھ سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ ابھی تک طالبان کی طرف سے اس حوالے سے کوئی واضح اسٹیٹمنٹ سامنے نہیں آیا ہے، بلکہ یہ کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ طالبان سر جوڑ کر بیٹھے ہیں کہ ایک سرکاری بیان جو ہے وہ کیا دیا جائے اس حوالے سے۔ بہرحال جو ایک بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک واقعہ رونما ہوا ہے اور ایک ڈرون حملہ ہوا ہے، خود طالبان کے ترجمان نے جس کا اعتراف کیا ہے اور کہا ہے کہ ہوا ہے۔ کچھ میڈیا نے یہ بھی ظاہر کیا ہے کہ کسی خالی مکان پر جو ہے وہ یہ میزائل جو ہے وہ داغا گیا ہے، اور کچھ نے مثلاً جو اپنی رپورٹس دی ہیں کچھ میڈیا ذرائع نے، وہ اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ ایمن الزواہری جو ہیں وہ اس ڈرون حملے میں مارے گئے ہیں اور ان کو ایک بہت ہی مثلاً کابل کا ایک بہت ہی بڑا علاقہ تھا، بہت مہنگا علاقہ ہے، وہاں پر ایک بنگلے میں ان کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے، بالکون میں ایک بالکونی تھی اس میں جو ہے وہ ان کو نشانہ بنایا گیا ہے، جبکہ اہلیہ اور بیٹی جو ہیں وہ اس واقعے میں جو ہے وہ محفوظ رہے ہیں۔ بہرحال یہاں پر چند چیزیں جو ہیں وہ ہم اپنے ناظرین کو بتانا چاہیں گے اگر دامن وقت میں گنجائش ہے، وہ یہ کہ آیا امریکہ ایسے واقعات کو جنم دے کر کیا نتیجہ حاصل کرنا چاہتا ہے؟ ہم نے گزشتہ ادوار میں بھی اس قسم کے واقعات پر ایک میڈیا جو ہے وہ ہنگامہ کھڑا ہوتے ہوئے دیکھا، اور اس کے پس پردہ جو حقائق سامنے آتے ہیں وہ یہ آتے ہیں کہ امریکہ کی موجودہ حکومت جو ہے وہ ان نتائج سے جو ہے وہ اپنی پارٹی مفادات کو حاصل کرنا چاہتی
انٹرنلی
انٹرنلی، اور چونکہ جو پسپائی افغانستان کے اندر امریکہ کی ہوئی ہے، جو بائیڈن حکومت کی ہوئی ہے، وہ ایسا کلنگ کا ٹیکا ہے جو مٹائے نہیں مٹ رہا ہے، اور خود امریکہ میں ایک رائے عامہ نے جو ہے اس کو نہایت ہی خفت بار شکست سے جو ہے وہ تعبیر کیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن اس واقعے سے یہ پبلک کو اپنی بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے ایک بہت بڑے دشمن کو امریکہ کے جو ہے وہ ہلاک کر دیا ہے، اور امریکہ اپنے دشمن کو جہاں چاہے جس جگہ چاہے جو ہے وہ ہلاک کر سکتا ہے۔ لہٰذا دیکھنا یہ ہے کہ یہ امریکہ کا دعویٰ اور یہ اس کے باب جو مثلاً انداز گفتگو ہے، یہ کھلم کھلا عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے، یہ اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہے، اور امریکہ اپنے لیے جس حق کا تعین کرتا ہے کہ میرا یہ حق ہے، اگر اسی طریقے کا کوئی مورد جو ہے وہ امریکہ میں ہو، کیا دوسرا ملک کوئی اس قسم کی کاروائی کر کے اپنے دشمن کو وہاں پر مار سکتا ہے، تو وہاں پر سارے جو ہے وہ حقوق انسانی کے دعوے دار جو ہے وہ جمع ہو جائیں گے اور تمام چیزیں
صحیح۔
بہرحال القاعدہ کہ جو تقریباً جو ہے وہ اپنی ان سرگرمیوں کو کے لحاظ سے جو ہے ابھی بالکل بیک فٹ پر تھی، اور خود ان کے جو ضعیف العمر سربراہ تھے ایمن الظواہری، وہ خود بیمار تھے اور بستر علالت پر، اللہ ظاہر جو خبریں جو ہیں وہ آ رہی تھیں کہ وہ بستر علالت پر ہیں اور شدید بیمار ہیں۔ ایک بوڑھے شخص کو مار کر امریکہ اپنی بہادری اور اپنی مثلاً جائے کہ وہ دشمن اپنے ان کو ظاہر کر کے اس سے جو فائدہ حاصل کرنا چاہے، آیا وہ فائدہ امریکہ کو حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا یہ آنے والا وقت بتائے گا، لیکن جو اس کے جو داخلی انتخابات ہیں، جو ان کی جو پارٹی ایک جو صف بندیاں ہیں، ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس قسم کے ایونٹ امریکہ بھی کرتا رہا ہے۔
صحیح، بہت شکریہ جناب نوید حیدر تقوی صاحب آپ کا۔ ناظرین آپ کا بھی شکریہ کہ آپ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہے۔ اگلے پروگرام تک مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
سمعین ابھی آپ پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلیٰ مقام آیا۔ زہ مقدر یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا، بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا شام آیا۔
دیا سامعین اب وقت ہوا ہے ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے پروگرام صبح امید کا، تو سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید۔ صبح امید۔
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام، آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین، فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، میں گریہ و بکا اور اشک و آہ کا شہید ہوں، کوئی بھی مومن مجھے یاد نہیں کرتا مگر یہ کہ عبرت حاصل کرتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے تمام عالم اسلام بالخصوص آپ سب کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں.
نوح کریما کریما شبیہ پیمبر اکبر نوح کریما شاہ کا دل بر اکبر نوح کریما
ایسی حقیقت ہے جسے انبیاء الہی، ائمہ معصومین علیہم السلام اور اولیاء الہی مختلف حالات میں سروکار رکھتے تھے. خصوصاً سحر کے وقت مناجات اور خدا سے راز و نیاز کرتے وقت، اور یہی طریقہ ائمہ معصومین علیہم السلام کی پیروی کرنے والوں کا بھی رہا ہے. لیکن غم حسین علیہ السلام میں رونا خود ایک بہت بڑی عبادت ہے جس کے بارے میں معصومین علیہم السلام نے بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے. دل کی آنکھوں سے کرو گے جو نظارہ اس کا، ذرے ذرے میں نظر آئے گا جلوہ اس کا. خود ہی گہوارے بیشیر میں آ جاتی فرات، ہوتا گر پیاس بجھانے کا ارادہ اس کا. عصر تک لاتا رہا لاشوں پہ لاشے رن میں، پھر بھی دیکھا نہیں اترا ہوا چہرہ اس کا. ہو گیا تھا کوئی دریا سے جو پیاسا واپس، اب بھی ہر موج کے لب پر ہے قصیدہ اس کا. تم نے کتنے بھی ستم ڈھائے یہ دیکھا تم نے، وہ تو کیا کوئی بھی گھبرایا نہ بچہ اس کا. راہ جنت کی اسی کے لیے آساں ہوگی، جس کو مل جائے گا محشر میں وسیلہ اس کا. اور کرتا ہے آج تلک فتح و ظفر کا اعلان، جلتی ریتی پہ ریاض آج بھی سجدہ اس کا. سامعین، جلال الدین محمد بلخی ایک بے نظیر ایرانی عارف و کامل تھے جو حقیقی معارف کو دل کی گہرائیوں سے قبول کرتے تھے. وہ گریہ و زاری کے بارے میں کہتے ہیں، جب تک بادل نہ روئے چمن سرسبز کیسے ہو، اور جب تک بچہ نہ روئے شیر مادر کیسے جوش میں آئے. قرآن کریم نے بھی سورہ مائدہ میں رونے کو مومن کی حقیقی نشانیوں علامت قرار دیا ہے. ارشاد ہوتا ہے، اور جب لوگ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول خدا پر نازل ہوا ہے، تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے. اہل بیت علیہ السلام سے نصف شب اور سحر کے وقت خوف خدا سے رونے کے سلسلے میں بہت سی روایتیں بیان ہوئی ہیں. اگر ان سب کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے اور ان کی تفسیر و تشریح نہ بھی کی جائے، تو بھی ایک مستقل کتاب بن جائے گی. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام دعائے کمیل میں ارشاد فرماتے ہیں، خداوندہ آئندہ آنے والے کن کن مصائب پر گریہ کروں. فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام دعائے ابو حمزہ شمالی میں خداوند عالم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، میں کیسے نہ روؤں، میں جاکنی کا تصور کر کے رو رہا ہوں، میں قبر کی تاریکی اور لحد کی تنگی کے لیے رو رہا ہوں، میں منکر و نکیر کے سوال کے لیے رو رہا ہوں، میں اپنی قبر سے برہنا ذلیل اور گناہوں کا بوجھ لاد کر نکلنے کے تصور سے رو رہا ہوں. اس بنا پر رونا خداوند عالم، انبیاء الہی اور ائمہ معصومین علیہ السلام کا مطلوب بھی ہے، لیکن انسان کو چاہیے کہ خداوند عالم، انبیاء الہی اور ائمہ معصومین علیہ السلام نے جہاں رونے کے لیے کہا ہے وہاں روئے۔ جن مقامات پر رونے پر تاکید کی گئی ہے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے مصائب پر رونا ہے، جو ایک عظیم عبادت ہے اور اس کا ثواب عظیم اور روحانی دردوں کی دوا ہے اور انسان کو توبہ و مغفرت کے لیے آمادہ کرتا ہے، نیز خداوند عالم کی رحمت واسعہ تک پہنچنے کا بہترین وسیلہ ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کے مصائب پر رونے کی مخالفت بعض جاہل و نادان گروہ اور بعض اوقات روشن فکر نما لوگوں کی طرف سے ہوتی ہے، جو حقیقت میں قرآن کریم، سنت پیغمبر اور اولیاء الہی کی روش کے برخلاف ہے، لیکن ہمیں اس جاہلانہ مخالفت پر توجہ نہیں کرنی چاہیے اور اہل بیت علیہ السلام پر رونے جیسی عظیم نعمت کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے، جو ایک طرح سے ظالموں اور ستمگروں کے خلاف مقابلہ ہے، بلکہ نسل در نسل اس الہی عمل اور عظیم ثواب والے کام کی جانب رغبت کرنی چاہیے اور اس کو گنا قدر میراث کے عنوان سے اپنے وارثوں کے لیے محفوظ رکھنا چاہیے۔ فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام ایک روایت میں فرماتے ہیں، جو شخص بھی ہم پر پڑنے والے مصائب کو یاد کرے اور دشمنوں کی طرف سے ہم پر ہونے والے مظالم کو یاد کر کے روئے تو وہ روز قیامت ہمارے درجات میں ہمارے ساتھ رہے گا، اور جو شخص ہمارے مصائب پر روئے اور دوسروں کو رلائے تو جس روز تمام آنکھیں روتی ہوئی نظر آئیں گی اس کی آنکھ نہیں روئے گی۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی مسمع سے فرمایا، تم عراق کے رہنے والے ہو، کیا تم کربلا کی زیارت کے لیے نہیں جاتے؟ مسمع نے کہا، مولا، بصرہ میں ناصبی اور دشمن زیادہ ہیں، میں ڈرتا ہوں کہ میری زیارت کی خبر حکومت تک نہ پہنچا دیں اور مجھے آزار و تکلیف پہنچائیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم حضرت امام حسین علیہ السلام پر پڑھنے والے مصائب کو یاد کرتے ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ امام علیہ السلام نے سوال کیا، کیا آہ و نالہ اور بے تاب و غمگین بھی ہوتے ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں اے مولا، خدا کی قسم اتنا روتا ہوں کہ روتے روتے ہچکیاں بن جاتی ہیں، یہاں تک کہ میرے اہل خانہ بھی اس کے آثار کا مشاہدہ کرتے ہیں اور اس موقع پر کوئی چیز کھا بھی نہیں سکتا ہوں اور غم و اندوہ کے آثار میرے چہرے پر ظاہر ہوتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، خداوند عالم تمہارے رونے پر رحمت نازل کرے، واقعاً تمہارا شمار ان لوگوں میں ہے جو ہمارے مصائب پر آہو نالا کرتے ہیں اور ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور ہمارے غموں میں غمگین ہوتے ہیں۔ بے شک کہ تم مرتے وقت ہمارے آبا و اجداد علیہ السلام کو اپنے پاس حاضر دیکھو گے اور وہ تمہارے بارے میں ملک الموت سے سفارش کریں گے اور تمہیں ایسی بشارت دیں گے کہ مرنے سے پہلے تمہاری آنکھیں منور ہو جائیں گی اور ملک الموت تم پر بچے کی نسبت ماں سے بھی زیادہ مہربان ہو جائیں گے۔
ماتم نہ رکے گا اہل عزا، اکبر کے جہاں نیزا تھا لگا، اکبر کے جہاں نیزا تھا لگا، ہم خون علی اکبر کی قسم، نوحہ صغرا کا سنائیں گے، مجلس ماتم کروائیں گے، مجلس ماتم کروائیں گے۔
فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص ہمیں یاد کرے یا اس کے سامنے ہمیں یاد کیا جائے اور اس کی آنکھوں سے مکھی کے پر کے برابر بھی آنسو نکل جائے تو خداوند عالم اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، چاہے کفے دریا کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ آپ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، ہمارے مصائب پر غمگین ہونے والے شخص کی سانس تسبیح ہے اور ہمارے مصائب پر غم و حزن عبادت ہے اور ہمارے اسرار کو مخفی کرنا جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ آپ کے ایک خاص صحابی محمد ابن مسلم کہتے ہیں، میں نے فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے ارشاد فرمایا، بے شک حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اپنے مقتل اور آپ کے ساتھ آنے والے اصحاب کی طرف نظر فرماتے ہیں اور اپنے ظاہر پر توجہ کرتے ہیں اور اپنے ظاہروں کے نام، ان کے والدین کے نام اور خدا کے نزدیک ان کے مقام و مرتبے کو جانتے ہیں، اور جب اپنے اوپر گریہ کرنے والے کو دیکھتے ہیں تو اس کی بخشش کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اپنے آبا و اجداد سے بھی یہی خواہش کرتے ہیں کہ اس کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔
ہے باپ کے ہاتھوں پر اکبر کا جنازہ، بے ہوش ہوئی مادر ہے باپ کے ہاتھوں پر اکبر کا جنازہ، پیغمبر کا غم آج ملا کیسا، لگتا ہے سفر یہ ہے دنیا سے محمد کا، فضا نے کیا نوحہ کلثوم نے سر پیٹا، بے ہوش ہوئی مادر ہے باپ کے ہاتھوں پر اکبر کا جنازہ، جس لال کو زینب نے اس شیر کی فرقت میں دل چاکیا، ایسے بھیا کو کبھی دیکھے پوشا کبھی دیکھے، بے ہوش ہوئی مادر ہے باپ کے ہاتھوں پر اکبر کا جنازہ۔
سامی نبی، آپ پروگرام صبح امید سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب وقت ہوا ہے تاریخی معلومات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے کا۔ پروگرام کے اس حصے میں میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ، اور سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔ عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 13 مرداد، 6 محرم الحرام اور 4 اگست کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ چھ محرم الحرام سن 61 ہجری قمری کو حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایک مختصر لیکن اہم خط اپنے بھائی محمد بن حنفیہ اور مدینے کے کچھ لوگوں کو لکھا۔ خط کا مضمون کچھ اس طرح تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو بھی میرا ساتھ دے گا وہ شہادت کے درجے پر فائز ہوگا، اور جو ساتھ نہیں دے گا اس کو فتح و کامرانی نہیں ملے گی۔ یہ خط کئی پیغامات کا حامل تھا۔ اس خط کا پہلا پیغام یزید کی ظالم حکومت کے مقابلے میں حضرت امام حسین علیہ السلام کو اپنی اور اپنے اصحاب کی شہادت کی نشاندہی کرتا ہے۔ دوسرا پیغام یہ تھا کہ اس پیغام کو واضح کر دیا کہ سب مارے جائیں گے، اور جو بھی کسی اور مقصد کے لیے آیا ہے اسے یہیں سے واپس چلے جانا چاہیے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے مختلف مواقع پر اصحاب کو اپنی بیعت سے آزاد کر دیا تھا تاکہ جس کا دل چاہے وہ چلا جائے۔ خط کا تیسرا پیغام یہ تھا
کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کسی کے لیے بھی کامیابی کی امید نہیں ہے۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے بعد بہت سی تحریکیں چلیں، لیکن کوئی بھی تحریک مکمل کامیاب نہ ہو سکی۔ تیرہ مرداد 1278 ہجری شمسی کو ممتاز ایرانی عالم دین آیت اللہ سید علی اکبر برقازی مقدس شہر قم میں پیدا ہوئے۔ قم المقدس میں ابتدائی دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ عراق کے مقدس شہر نجف اشرف تشریف لے گئے اور وہاں جید اساتذہ سے فقہ، اصول فقہ، منطق اور فلسفے کے علوم حاصل کیے۔ اس کے بعد وہ قم واپس آ گئے۔ انہوں نے متعدد کتابیں تحریر کیں، جن میں رہنمائے دانشوران، مہر تابان، جلوہ حق، سیاست نامہ حضرت علی علیہ السلام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ 1366 ہجری شمسی میں انہوں نے تہران میں وفات پائی۔ چار اگست سن 1792 عیسوی کو برطانوی شاعر پرسی بش شیلی پیدا ہوئے۔ انہیں بچپن سے ہی ادب میں لگاؤ تھا اور انہوں نے اس میدان میں خوب ترقی کی۔ وہ عشق، دوستی اور آزادی جیسی اقدار کے حامی تھے، اسی وجہ سے فرانس کے انقلاب کبیر کی حمایت کی۔ شیلی بہت مدت آوارہ وطن رہنے کے بعد بحرائے روم میں کشتی ڈوبنے کے حادثے میں مارے گئے۔ موت کے وقت ان کی عمر 30 برس تھی۔ شیلی کو انگریزی ادب میں اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ انہیں برطانیہ کے بڑے شعرا میں شمار کیا جاتا ہے۔ چار اگست سن 1875 عیسوی کو ڈنمارک کے مشہور شاعر اور ادیب ہینس کرسچن ایڈرسن کا انتقال ہوا۔ وہ 1805 میں کوپن ہیگن کے قریب ایک قصبے میں پیدا ہوئے۔ بچپن میں وہ فلم اداکار بننا چاہتے تھے اور اسی مقصد کے تحت انہوں نے سن 1818 میں کوپن ہیگن کا سفر کیا، لیکن اداکار بننے میں ناکام رہے۔ اس کے بعد انہوں نے لکھنا شروع کیا اور اپنی پہلی ہی کتاب سے عالمی شہرت حاصل کی۔ ان کا شمار دنیا کے بہترین افسانہ نویسوں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے زیادہ تر بچوں کے لیے افسانے لکھے۔ تیرہ مرداد 1287 ہجری شمسی کو ایران کے ممتاز عالم دین آیت اللہ الحاج شیخ حیدری علی محقق اصفہان شہر میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے لکھنے اور پڑھنے کی صلاحیت حاصل کرنے کے فوراً بعد دینی تعلیم حاصل کرنی شروع کر دی۔ اصفہان میں ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ قم المقدس چلے گئے اور وہاں انہوں نے علمی مراحل طے کیے۔ اس کے بعد وہ عراق کے شہر نجف اشرف چلے گئے اور جید اساتذہ سے قصب فیض کرتے ہوئے درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے۔ نجف اشرف میں 14 سال رہنے کے بعد وہ اپنے آبائی وطن واپس لوٹ آئے اور تبلیغ و تدریس میں مصروف ہو گئے۔ 1369 ہجری شمسی میں اصفہان میں انہوں نے وفات پائی اور اصفہان میں ہی ان کو سپرد خاک کیا گیا۔ اور 4 اگست 1964 کو چین کے جنوبی سمندر خلیج تونکین میں امریکہ اور شمالی ویتنام کے درمیان محدود جنگ ہوئی۔ امریکہ ان جھڑپوں کا بہانہ بنا کر شمالی ویتنام سے جنگ میں شامل ہو گیا۔ شمالی اور جنوبی ویتنام کی جنگ میں امریکہ جنوبی ویتنام کی بھرپور حمایت کر رہا تھا لیکن براہ راست جنگ میں شامل نہیں ہوا تھا، لیکن اس نے اپنی فوج کی تعداد میں اضافہ کر کے فضا اور زمین سے شمالی ویتنام کے عوام اور گوریلا فورسز پر شدید بمباری شروع کر دی۔ امریکہ کو اس جنگ میں منہ کی کھانی پڑی کیونکہ شمالی ویتنام کے عوام اور فوج کی مزاحمت کے سامنے اس کی ایک نہ چلی اور وہ ہزاروں ہلاکتوں کے بعد شمالی ویتنام سے پسپائی پر مجبور ہوا۔ آخر کار امریکہ نے 1975 میں اپنی شکست تسلیم کر لی اور ویتنام سے نکل گیا۔ اس طرح ویتنام ایک بار پھر متحد ہو گیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروں کے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروں کے سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔ سامعین، اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبشرا برحمته وكساني ضياءه وأنا في نعمته اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله وصل على النبي محمد وآله ولو تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك سلامة أقوى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحال من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الحموم والغموم في حصنك وصل على محمد وآل محمد.